اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب پرانی تحریریں پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ شروع میں میں اس کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا، یہ وہ زمانہ تھا جبکہ پنجاب و ہندوستان میں آریہ سماج کی تحریک پورے شباب پر تھی اور قرآن مجید اور بانی اسلام پر بے حد اعتراض اور حملے کیے جا رہے تھے۔ علاوہ ازیں برہم و سماج اور عیسائیوں کی تحریکوں کا سارا زور بھی مسلمانوں کے خلاف صرف ہو رہا تھا اور مسلمان مخالفین اسلام کے حملوں کے آگے بے دست و پا شخص کی مانند تھے، اور وہ چند خواص جن کے دل میں اسلام کو حدف مصائب و علام دیکھ کر ٹیس اٹھتی تھی، وہ بھی ملت اسلامیہ کی خستہ حالی اور بے بسی دیکھ کر شکوہ کر کے خاموش ہو جاتے اور اس کی نشت ثانیہ سے قطن نا امید اور اس کی دوبارہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ چنانچہ سن 1879 میں مولانا حالی مرحوم نے مسدس لکھی اور بطور زمیمہ ایک عرض حال بصورت نظم تحریر فرمائی۔ اس میں آپ دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے متعلق فرماتے ہیں، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے۔ ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب رو بقضا ہے۔ بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی، ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے۔ لیکن ایک مؤلف تھا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا دل اسلام کے لیے درد سے بھرپور اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس کام کو شروع کیا اور اسلام پر ہونے والے تمام حملوں اور اعتراضوں کا جواب دینا شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اس احقر عباد کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور صدہ نشان آسمانی اور خوارق غیبی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور صدہ دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تا تعلیمات حق قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرمائے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے، اور ہر ایک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے۔ براہین احمدیہ، حاشیہ صفحہ 574۔ اس کتاب میں وہ مسائل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر بحث آئے ہیں جو اس وقت کے اہم مسائل تھے، مثلا ضرورت الہام اور روح و مادہ حادث ہیں یا خدا تعالیٰ کی طرح قدیم اور انادی، اور ابطال مسئلہ تناسخ، اور وید اور قرآن کا مقابلہ۔ اور یہ تحریریں اسی زمانے میں مختلف رسائل اور اخبارات میں شائع ہو گئی تھیں، لیکن کتابی صورت میں انہیں پہلی بار مرحوم و مغفور حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی الکبیر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1899 میں شائع کیا تھا، لیکن یہ تحریریں 1879 کی ہیں۔ پھر بک ڈپو تالیف و اشاعت قادیان نے سن 1925 میں اسے دوبارہ شائع کیا، اور مؤخر الذکر ایڈیشن سے الشرقۃ الاسلامیہ نے اس کی کتابت کروائی۔ ٹائٹل پیج، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ۔ الصف، رکوع نمبر 1۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پرانی تحریریں، یعنی تین قابل قدر مضامین، ابطال تناسخ و مقابلہ وید و فرقان، الہام کی حقیقت اور آریوں کے مسئلہ قدامت روح و مادہ کا ابدال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پرانی تحریریں، اس کی تشریح میں نیچے لکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریریں براہین احمدیہ سے بھی پہلے کی ہیں، جن کو پہلی بار حضرت عرفانی کبیر شیخ یعقوب علی نے شائع کیا تھا۔ پرانی تحریریں، ابطال تناسخ و مقابلہ وید و فرقان۔ اعلان متعلقہ مضمون ابطال تناسخ و مقابلہ وید و فرقان ما اشتہار 500 روپیہ، جو پہلے بھی بامباحثہ بابا صاحب مشتہر کیا گیا تھا۔ ناظرین، انصاف آئین کی خدمت بابرکت میں واضح ہو کہ باعث مشتہر کرنے اس اعلان کا یہ ہے کہ عرصہ چند روز کا ہوا ہے کہ پنڈت کھڑک سنگھ صاحب ممبر آریہ سماج امرتسر قادیان میں تشریف لائے اور مستدعی بحث کے ہوئے، چنانچہ حسب خواہش ان کے دربارہ تناسخ اور مقابلہ وید اور قرآن کے گفتگو کرنا قرار پایا۔ برتبک اس کے ہم نے ایک مضمون جو اس اعلان کے بعد میں تحریر ہوگا، ابطال تناسخ میں اس التزام سے مرتب کیا کہ تمام دلائل اس کے قرآن مجید سے لیے گئے اور کوئی بھی ایسی دلیل نہ لکھی کہ جس کا ماخذ اور منشا قرآن مجید نہ ہو، اور پھر مضمون جلسہ عام میں پنڈت صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا، تاکہ پنڈت صاحب بھی حسب قاعدہ ملتزمہ ہمارے کے اثبات تناسخ میں وید کی شرطیاں پیش کریں اور اس طور سے مسئلہ تناسخ کا فیصلہ پا جائے اور وید اور قرآن کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے کہ ان میں سے کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ اس پر پنڈت صاحب نے بعد سماعت تمام مضمون کے دلائل وید کے پیش کرنے سے عجز مطلق ظاہر کیا اور صرف دو شرطیاں رگ وید سے پیش کیں کہ جن میں ان کے زوم میں تناسخ کا ذکر تھا، اور اپنی طاقت سے بھی کوئی دلیل پیش کردہ ہماری کو رد نہ کر سکے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ بمقابلہ دلائل فرقانی کے اپنے وید کا بھی کچھ فلسفہ ہم کو دکھلاتے، اور اس دعوے کو جو پنڈت دیانند صاحب مدت دراز سے کر رہے ہیں کہ وید سر چشمہ تمام علوم فنون کا ہے، ثابت کرتے، لیکن افسوس کہ کچھ بھی نہ بول سکے اور دم بخود رہ گئے اور عاجز اور لاچار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف سدھار گئے۔ گاؤں میں جا کر پھر ایک مضمون بھیجا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ابھی بحث کرنے کا شوق باقی ہے، اور مسئلہ تناسخ میں مقابلہ وید اور قرآن کا بذریعہ کسی اخبار کے چاہتے ہیں۔ سو بہت خوب، ہم پہلے ہی تیار ہیں۔ مضمون ابطال تناسخ، جس کو ہم جلسہ عام میں گوش گزار پنڈت صاحب موصوف کر چکے ہیں، وہ تمام مضمون دلائل اور براہین قرآن مجید سے لکھا گیا ہے اور جا بجا آیات فرقانی کا حوالہ ہے۔ پنڈت صاحب پر لازم ہے کہ مضمون اپنا جو دلائل بید سے بمقابلہ مضمون ہمارے کے مرتب کیا ہو، پرچہ سفیر ہند یا برادر ہند یا آریہ درپن میں تباہ کرا دیں، پھر آپ ہی دانا لوگ دیکھ لیں گے، اور بہتر ہے کہ سالس اور منصف اس مباحثہ تنقیہ فضیلت وید اور قرآن میں دو شریف اور فاضل آدمی مسیحی مذہب اور برہم و سماج سے، جو فریقین کے مذہب سے بے تعلق ہیں، مقرر کیے جائیں۔ سو میری دانست میں ایک جناب پادری رجب علی صاحب، جو حقوق محقی کے مدقق ہیں، اور دوسرے جناب پنڈت شیو نارائن صاحب، جو برہم و سماج میں اہل علم اور صاحب نظر دقیق ہیں، فیصلہ اس امر متنازع فی میں حکم بننے کے لیے بہت اولا اور انسب ہیں۔ اس طور سے بحث کرنے میں حقیقت میں چار فائدے ہیں۔ اول یہ کہ بحث تناسخ کی بتحقیق تمام فیصلہ پا جائے گی۔ دوم، اس موازنہ اور مقابلہ سے امتحان وید اور قرآن کا بخوبی ہو جائے گا، اور بعد مقابلہ کے جو فرق اہل انصاف کی نظر میں ظاہر ہوگا، وہی فرق قول فیصل متصور ہوگا۔ سیوم یہ فائدہ کہ اس التزام سے ناواقف لوگوں کو عقائد مندرجہ وید اور قرآن سے بکلی اطلاع ہو جائے گی۔ چہارم یہ فائدہ کہ یہ بحث تناسخ کی کسی ایک شخص کی رائے خیال نہیں کی جائے گی، بلکہ محول بکتاب ہو کر اور معتاد طریق سے انجام پکڑ کر قابل تشکیک اور تضعیف نہیں رہے گی۔ اور اس بحث میں یہ کچھ ضرور نہیں کہ صرف پنڈت کھڑک سنگھ صاحب تحریر جواب کے لیے تنے تنہا محنت اٹھائیں، بلکہ میں عام اعلان دیتا ہوں کہ من جملہ صاحبان مندرجہ عنوان مضمون ابطال تناسخ جو ذیل میں تحریر ہوگا، کوئی صاحب ارباب فضل و کمال میں سے متصدی جواب ہوں، اور اگر کوئی صاحب بھی باوجود اس قدر تاکید مزید کے اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور دلائل ثبوت تناسخ کے فلسفہ متداویہ وید سے پیش نہیں کریں گے، یا در صورت آری ہونے وید کے ان دلائل سے اپنی عقل سے جواب نہیں دیں گے، تو ابطال تناسخ کی ہمیشہ کے لیے ان پر ڈگری ہو جائے گی، اور نیز دعویٰ وید کا کہ گویا وہ تمام علوم و فنون پر متضمن ہے محض بے دلیل اور باطل ٹھہرے گا۔ اور بالآخر بغرض توجہ دہانی یہ بھی گزارش ہے کہ میں نے جو قبل اس سے فروری سن 1878 عیسوی میں ایک اشتہار تعدادی 500 روپیہ با ابطال مسئلہ تناسخ دیا تھا، وہ اشتہار اب اس مضمون سے بھی بعین ہی متعلق ہے۔ اگر پنڈت کھڑک سنگھ صاحب یا کوئی اور صاحب ہمارے تمام دلائل کو نمبر وار جواب دلائل مندرجہ وید سے دے کر اپنی عقل سے توڑ دیں گے، تو بلا شبہ رقم اشتہار کے مستحق ٹھہریں گے، اور بالخصوص بخدمت کھڑک سنگھ صاحب کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 5 منٹ میں جواب دے سکتے ہیں۔ یہ گزارش ہے کہ اب اپنی اس استعداد علمی کو رو بروئے فضلائے نامدار ملت مسیحی اور برہم سماج کے دکھلاویں، اور جو کمالات ان کی ذات سامی میں پوشیدہ ہیں منصہ ظہور میں لاویں، ورنہ عوام کل انام کے سامنے دم زنی کرنا صرف ایک لاف گزاف ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب میں ذیل میں مضمون موعودہ لکھتا ہوں۔ مضمون ابطال تناسخ و مقابلہ وید و قرآن، جس کے طلب جواب میں صاحبان فضلاء آریہ سماج یعنی پنڈت کھڑک سنگھ صاحب، سوامی پنڈت دیانند صاحب، جناب بابا نرائن سنگھ صاحب، جناب منشی جیون داس صاحب، جناب منشی کنہیا لال صاحب، جناب منشی بختاور سنگھ صاحب ایڈیٹر آریہ درپن، جناب بابو ساردا پرشاد صاحب، جناب منشی شرم پت صاحب سیکرٹری آریہ سماج قادیان، جناب منشی اندر من صاحب مخاطب ہیں، باوعدہ انعام 500 روپیہ۔ آریہ سماج کا پہلا اصول جو مدار تناسخ ہے، یہ ہے جو دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور سب ارواح مثل پرمیشر کے قدیم اور انادی ہیں، اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی پرمیشر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اصول غلط ہے، اور اس پر تناسخ کی پٹڑی جمانا بنیاد فاسد بر فاسد ہے۔ قرآن مجید کو، جس پر تمام تحقیق اسلام کی مبنی ہے اور جس کے دلائل کو پیش کرنا بغرض مطالبہ دلائل وید اور مقابلہ باہمی فلسفہ مندرجہ وید اور قرآن کے، ہم وعدہ کر چکے ہیں ضرورت خالقیت باری تعالی کو دلائل قطعیہ سے ثابت کرتا ہے، چنانچہ وہ دلائل بتفصیل ذیل ہیں۔ دلیل اول، جو برہان لمی ہے یعنی علت سے معلول کی طرف دلیل گئی ہے، دیکھو سورہ رعد الجزو 12، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، یعنی خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، اور واحد بھی ایسا کہ قہار ہے، یعنی سب چیزوں کو اپنے ماتحت رکھتا ہے اور ان پر غالب ہے۔ یہ دلیل بذریعہ شکل اول جو بدیہی انتاج ہے اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ صغرا اس کا یہ ہے کہ جو خدا واحد اور قہار ہے اور کبرا یہ کہ ہر ایک جو واحد اور قہار ہو وہ تمام موجودات ماں سوائے اپنے کا خالق ہے. نتیجہ یہ ہوا جو خدا تمام مخلوقات کا خالق ہے. اس بات قضیہ اولا یعنی صغرا کا اس طور سے ہے کہ واحد اور قہار ہونا خدا تعالی کا اصول مسئلہ فریق ثانی بلکہ تمام دنیا کا اصول ہے. اور اس بات قضیہ ثانیہ یعنی مفہوم کبرا کا اس طرح پر ہے کہ اگر خدا تعالی با وصف واحد اور قہار ہونے کے وجود ماں سوائے اپنے کا خالق نہ ہو بلکہ وجود تمام موجودات کا مثل اس کے قدیم سے چلا آتا ہو تو اس صورت میں وہ واحد اور قہار بھی نہیں ہو سکتا. واحد اس بات باعث سے نہیں ہو سکتا کہ وحدانیت کے معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ شرکت غیر سے بکلی پاک ہو. اور جب خدا تعالی خالق کے ارواح نہ ہو تو اس سے دو طور کا شرک لازم آیا. اول یہ کہ سب ارواح غیر مخلوق ہو کر مثل اس کے قدیم الوجود ہو گئے. دوم یہ کہ ان کے لیے بھی مثل پروردگار کے ہستی حقیقی ماننی پڑے جو مستفاض عن الغیر نہیں. پس اسی کا نام شرکت بالغیر ہے اور شرک بالغیر ذات باری کا بابداحت عقل باطل ہے کیونکہ اس سے شریک الباری پیدا ہوتا ہے اور شریک الباری ممتنع اور محال ہے. پس جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہے اور قہار اس باعث سے نہیں ہو سکتا کہ صفت قہاری کے یہ معنی ہے کہ دوسرے کو اپنے ماتحت میں کر لینا اور ان پر قابض اور متصرف ہو جانا. سو غیر مخلوق اور روحوں کو خدا اپنے ماتحت نہیں کر سکتا کیونکہ جو چیزیں اپنی ذات میں قدیم اور غیر مصنوع ہیں وہ بالضرورت اپنی ذات میں واجب الوجود ہیں، اس لیے کہ اپنے تحقیق وجود میں دوسرے کسی علت کے محتاج نہیں. اور اسی کا نام واجب ہے جس کو فارسی میں خدا یعنی خود آئندہ کہتے ہیں. پس جب سب ارواح مثل ذات باری تعالی کے خدا اور واجب الوجود ٹھہرے تو ان کا باری تعالی کے ماتحت رہنا عند العقل محال اور ممتنع ہوا کیونکہ ایک واجب الوجود دوسرے واجب الوجود کے ماتحت نہیں ہو سکتا. اس سے دور یا تسلسل لازم آتا ہے، لیکن حال واقعہ جو مسلم فریقین ہے یہ ہے کہ سب ارواح خدا تعالی کے ماتحت ہیں، کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں. پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ سب حادث اور مخلوق ہیں، کوئی ان میں سے خدا اور واجب الوجود نہیں، اور یہی مطلب تھا. دلیل دوم جو انی ہے یعنی معلول سے علت کی طرف دلیل لی گئی ہے، دیکھو سورہ الفرقان: لم یکن لہ شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. سورہ الفرقان آیت نمبر 3. یعنی اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب کا خالق ہے. اور اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقرری پر پیدا کیا ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی، بلکہ اسی اندازے میں محصور اور محدود ہے. اس دلیل کی شکل منطقی اس طرح پر ہے کہ ہر جسم اور روح ایک اندازہ مقرری میں محصور اور محدود ہے، اور ہر ایک وہ چیز کے کسی اندازہ مقرری میں محصور اور محدود ہو اس کا کوئی حاصل اور محدد ضرور ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک جسم اور روح کے لیے ایک حاصل اور محدد ہے. اب اس بات قضیہ اولا کا یعنی محدد القدر ہونے اشیاء کا اس طرح پر ہے کہ جمیع اجسام اور ارواح میں جو جو خاصیتیں پائی جاتی ہیں عقل تجویز کر سکتی ہے کہ ان خواص سے زیادہ خواص ان میں پائے جاتے. مثلا انسان کی دو آنکھیں ہیں اور عند العقل ممکن تھا کہ اس کی چار آنکھیں ہوتی، دو منہ کی طرف اور دو پیچھے کی طرف، تاکہ جیسا آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہے ویسا ہی پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا، اور کچھ شک نہیں کہ چار آنکھ کا ہونا بنسبت دو آنکھ کے کمال میں زیادہ اور فائدہ میں دو چند ہے، اور انسان کے پر نہیں، اور ممکن تھا کہ مثل اور پرندوں کے اس کے پر بھی ہوتے۔ اور الحاظ القیاس نفس ناطقہ انسانی بھی ایک خاص درجے میں محدود ہے، جیسا کہ وہ بغیر تعلیم کسی معلم کے خود بخود مجہولات کو دریافت نہیں کر سکتا۔ قاصر خارجی سے کہ جیسے جنون یا مخموری ہے، سالم الحال نہیں رہ سکتا، بلکہ فی الفور اس کی قوتوں اور طاقتوں میں تنزل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بذات ہی ادراک جزئیات کا نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس امر کو شیخ محقق بو علی سینا نے نمت سابع اشارات میں بتصریح لکھا ہے۔ حالانکہ اندل عقل ممکن تھا کہ ان سب آفات اور عیوب سے بچا ہوا ہوتا، پس جن جن مراتب اور فضائل کو انسان اور اس کی روح کے لیے عقل تجویز کر سکتی ہے، وہ کس بات سے ان مراتب سے محروم ہے؟ آیا تجویز کسی اور مجوز سے یا خود اپنی رضا مندی سے؟ اگر کہو کہ اپنی رضا مندی سے تو یہ صریح خلاف ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے حق میں نقص روا نہیں رکھتا۔ اور اگر کہو کہ تجویز کسی اور مجوز سے تو مبارک ہو کہ وجود خالق ارواح اور اجسام کا ثابت ہو گیا، اور یہی مدعا تھا۔ دلیل سیوم قیاس الخلف ہے، اور قیاس الخلف اس قیاس کا نام ہے کہ جس میں اس بات مطلوب کا بذریعہ ابطال نقیز اس کے کیا جاتا ہے، اور اس قیاس کو علم منطق میں خلف اس جہت سے کہتے ہیں کہ خلف لغت میں بمانی باطل کے ہے۔ اور اسی طرح اس قیاس میں اگر مطلوب کو کہ جس کی حقیقت کا دعویٰ ہے سچا نہ مان لیا جائے تو نتیجہ ایسا نکلے گا جو باطل کو مستلزم ہوگا۔ اور قیاس مذکور یہ ہے، دیکھو سورہ الطور الجزو 27، ام خلقوا من غیر شئین ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یعنی کیا یہ لوگ جو خالقیت خدائے تعالی سے منکر ہیں، بغیر پیدا کرنے کسی خالق کے یوں ہی پیدا ہو گئے، یا اپنے وجود کو آپ ہی پیدا کر لیا، یا خود علت العلل ہیں جنہوں نے زمین میں آسمان پیدا کیا، یا ان کے پاس غیر متناہی خزانے علم اور عقل کے ہیں جن سے انہوں نے معلوم کیا کہ ہم قدیم الوجود ہیں، یا وہ آزاد ہیں اور کسی کے قبضہ قدرت میں مقہور نہیں ہیں، تا یہ گمان ہو کہ جبکہ ان پر کوئی غالب اور قہار ہی نہیں تو وہ ان کا خالق کیسے ہو؟ اس آیت شریف میں یہ استدلال لطیف ہے کہ ہر پنج شکوک کے قدامت ارواح کو اس طرز پہ طرز مدلل سے بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک شک کے بیان سے ابطال اس شک کا فی الفور سمجھا جاتا ہے۔ اور تفصیل ان اشارات لطیفہ کی یوں ہے کہ شک اول، یعنی ایک شے معدوم کا بغیر فعل کسی فاعل کے خود بخود پیدا ہو جانا اس طرح پر باطل ہے کہ اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے، کیونکہ عدم سے وجود کا لباس پہننا ایک مؤثر مرجح کو چاہتا ہے جو جانب وجود کو جانب عدم پر ترجیح دے، لیکن اس جگہ کوئی مؤثر مرجح موجود نہیں، اور بغیر وجود مرجح کے خود بخود ترجیح پیدا ہو جانا محال ہے۔ اور شک دوم، یعنی اپنے وجود کا آپ ہی خالق ہونا، اس طرح پر باطل ہے کہ اس سے تقدم شے کا اپنے نفس پر لازم آتا ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ہر ایک شے کے وجود کی علت موجبہ اس شے کا نفس ہے، تو بالضرورت یہ اقرار اس اقرار کو مستلزم ہوگا کہ وہ سب اشیاء اپنے وجود سے پہلے موجود تھیں، اور وجود سے پہلے موجود ہونا محال ہے۔ اور شک سوم، یعنی ہر ایک شے کا مثل ذات باری کے علت العلل اور سان عالم ہونا تعدد خداؤں کو مستلزم ہے، اور تعدد خداؤں کا با اتفاق محال ہے۔ اور نیز اس سے دور یا تسلسل لازم آتا ہے اور وہ بھی محال ہے۔ اور شک چہارم یعنی محیط ہونا نفس انسان کا علوم غیر متناہی پر اس دلیل سے محال ہے کہ نفس انسانی با اعتبار تعین تشخص خارجی کے متناہی ہے اور متناہی میں غیر متناہی سما نہیں سکتا، اس سے تحدید غیر محدود کی لازم آتی ہے۔ اور شک پنجم یعنی خود مختار ہونا اور کسی کے حکم کے ماتحت نہ ہونا ممتنع الوجود ہے، کیونکہ نفس انسان کا بضرورت استکمال ذات اپنی کے ایک مکمل کا محتاج ہے اور محتاج کا خود مختار ہونا محال ہے۔ اس سے اجتماع نقیزین لازم آتا ہے، پس جبکہ بغیر ذریعہ خالق کے موجود ہونا موجودات کا بہر صورت ممتنع اور محال ہوا تو بالضرورت یہی ماننا پڑا کہ تمام اشیاء موجودہ محدودہ کا ایک خالق ہے جو ذات باری تعالی ہے، اور شکل اس قیاس کی جو ترتیب مقدمات صغرا کبرا سے باقاعدہ منطقیہ مرتب ہوتی ہے اس طرح پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قضیہ فی نفس ہی صادق ہے کہ کوئی شے بجز ذریعہ واجب الوجود کے موجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر صادق نہیں ہے تو پھر اس کی نقیض صادق ہوگی کہ ہر ایک شے بجز ذریعہ واجب الوجود کے وجود پکڑ سکتی ہے۔ اور یہ دوسرا قضیہ ہماری تحقیقات مندرجہ بالا میں ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ وجود تمام اشیاء ممکنہ کا بغیر ذریعہ واجب الوجود کے محالات خمسہ کو مستلزم ہے۔ پس اگر یہ قضیہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے بجز ذریعہ واجب الوجود کے موجود نہیں ہو سکتی، تو یہ قضیہ صحیح ہوگا کہ وجود تمام اشیاء کو محالات خمسہ لازم ہے، لیکن وجود اشیاء کا با وصف لزوم میں محالات خمسہ کے ایک امر محال ہے۔ پس نتیجہ نکلا کہ کسی شے کا بغیر واجب الوجود کے موجود ہونا امر محال ہے، اور یہی مطلوب تھا۔ دلیل چہارم قرآن مجید میں بذریعہ مادہ قیاس اقترانی قائم کی گئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ قیاس حجت کی تین قسموں میں سے پہلی قسم ہے، اور قیاس اقترانی وہ قیاس ہے کہ جس میں عین نتیجے کا یا نقیض اس کی بالفعل مذکور نہ ہو بلکہ بالقوہ پائی جائے، اور اقترانی اس جہت سے کہتے ہیں کہ حدود اس کے یعنی اصغر اور اوسط اور اکبر مقترن ہوتی ہیں، اور بالعموم قیاس حجت کے تمام اقسام سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ اس میں کلی کے حال سے جزئیات کے حال پر دلیل پکڑی جاتی ہے
کہ جو بباعث استیفیٰ تام کے مفید یقین کامل کے ہے۔
پس وہ قیاس کے جس کی اتنی تعریف ہے اس آیت شریفہ میں درج ہے، اور ثبوت خالقیت باری تعالی میں گواہی دے رہا ہے۔ دیکھو سورہ الحشر جزء 28، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، الحشر آیت نمبر 25۔ وہ اللہ خالق ہے یعنی پیدا کنندہ ہے، وہ باری ہے یعنی روحوں اور اجسام کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، وہ مصور ہے یعنی صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے لیے تمام اسماء حسنہ ثابت ہیں، یعنی جمیع صفات کاملہ جو باعتبار کمال قدرت کے عقل تجویز کر سکتی ہے اس کی ذات میں جمع ہے۔ لہذا نیست سے ہست کرنے پر بھی وہ قادر ہے، کیونکہ نیست سے ہست کرنا قدرتی کمالات سے ایک اعلیٰ کمال ہے، اور ترتیب مقدمات اس قیاس کی بصورت شکل اول کے اس طرح پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا کرنا اور محض اپنی قدرت سے وجود بخشنا ایک کمال ہے، اور سب کمالات ذات کامل واجب الوجود کو حاصل ہیں۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ نیست سے ہست کرنے کا کمال بھی ذات باری کو حاصل ہے۔ ثبوت مفہوم صغرہ کا، یعنی اس بات کا کہ محض اپنی قدرت سے پیدا کرنا ایک کمال ہے، اس طرح پر ہوتا ہے کہ نقیض اس کی، یعنی یہ امر کے محض اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں عاجز ہونا، جب تک باہر سے کوئی مادہ آ کر معاون اور مددگار نہ ہو، ایک بھاری نقصان ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ مادہ موجودہ سب جا بجا خرچ ہو گیا، تو ساتھ ہی یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ اب خدا پیدا کرنے سے قطن عاجز ہے، حالانکہ ایسا نقص اس ذات غیر محدود اور قادر مطلق پر عائد کرنا گویا اس کی الوہیت سے انکار کرنا ہے۔ سوائے اس کے علم الہیات میں یہ مسئلہ بدلائل ثابت ہو چکا ہے کہ مستجمع الکمالات ہونا واجب الوجود کا تحقق الوہیت کے واسطے شرط ہے، یعنی یہ لازم ہے کہ کوئی مرتبہ کمال کا مراتب ممکن تصور سے جو ذہن اور خیال میں گزر سکتا ہے اس ذات کامل سے فوت نہ ہو۔ پس بلا شبہ عقل اس بات کو چاہتی ہے کہ کمال الوہیت باری تعالی کا یہی ہے کہ سب موجودات کا سلسلہ اسی کی قدرت تک منتہا ہو، نہ یہ کہ صفت قدامت اور ہستی حقیقی کے بہت سے شریکوں میں بٹی ہوئی ہو، اور قطع نظر ان سب دلائل اور براہین کے ہر ایک سلیم التبع سمجھ سکتا ہے کہ اعلیٰ کام بنسبت ادنا کام کے زیادہ تر کمالات پر دلالت کرتا ہے۔ پس جس صورت میں تالیف اجزائے عالم کمال الہی میں داخل ہے، تو پھر پیدا کرنا عالم کا بغیر احتیاج اسباب کے، جو کروڑ ہا درجہ زیادہ تر قدرت پر دلالت کرتا ہے، کس قدر اعلیٰ کمال ہوگا۔
صغرہ اس شکل کا بوجہ کامل ثابت ہوا،
اور ثبوت کبریٰ کا، یعنی اس قضیے کا کہ ہر ایک کمال ذات باری کو حاصل ہے، اس طرح پر ہے کہ اگر بعض کمالات ذات باری کو حاصل نہیں، تو اس صورت میں یہ سوال ہوگا کہ محرومی ان کمالات سے بخوشی خاطر ہے یا بامجبوری ہے۔ اگر کہو کہ بخوشی خاطر ہے، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنی خوشی سے اپنے کمال میں نقص روا نہیں رکھتا، اور نیز جبکہ یہ صفت قدیم سے خدا کی ذات سے قطن مفقود ہے، تو خوشی خاطر کہاں رہی؟ اور اگر کہو کہ مجبوری سے، تو وجود کسی اور کاسر کا ماننا پڑا جس نے خدا کو مجبور کیا اور نفاذ اختیارات خدائی سے اس کو روکا، یا یہ فرض کرنا پڑا کہ وہ کاسر اس کا اپنا ہی ضعف اور ناتوانی ہے، کوئی خارجی کاسر نہیں، بہرحال وہ مجبور ٹھہرا، تو اس صورت میں وہ خدائی کے لائق نہ رہا۔ پس بالضرورت اس سے ثابت ہوا کہ خداوند تعالی داغ مجبوری سے کہ بتلان الوہیت کو مستلزم ہے، پاک اور منزہ ہے، اور صفت کاملہ خالقیت اور عدم سے پیدا کرنے کی اس کو حاصل ہے، اور یہی مطلب تھا۔ دلیل پنجم فرقان مجید میں خالقیت باری تعالی پر بمادہ قیاس استثنائی قائم کی گئی ہے، اور قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس میں عین نتیجہ یا نقیض اس کی بالفعل موجود ہو اور دو مقدموں سے مرکب ہو، یعنی ایک شرطیہ اور دوسرے وضعیہ سے۔ چنانچہ آیت شریف جو اس قیاس پر متضمن ہے یہ ہے،
دیکھو سورہ الزمر جزء 23،
یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم، سورہ الزمر آیت نمبر 7۔ یعنی وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین اندھیرے پردوں میں پیدا کرتا ہے، اس حکمت کاملہ سے کہ ایک پیدائش اور قسم کی اور ایک اور قسم کی بناتا ہے، یعنی ہر عضو کو صورت مختلف اور خاصیتیں اور طاقتیں الگ الگ بخشتا ہے، یہاں تک کہ قالب بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، نہ اس کو اندھیرا کام کرنے سے روکتا ہے اور نہ مختلف قسموں اور خاصیتوں کے اعضاء بنانا اس پر مشکل ہوتا ہے، اور نہ سلسلہ پیدائش کے ہمیشہ جاری رکھنے میں اس کو کچھ دقت اور حرج واقع ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، سورۃ یونس آیت نمبر 4۔ وہی جو ہمیشہ اس سلسلہ قدرت کو برپا اور قائم رکھتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، یعنی اسی قدرت تامہ سے اس کی ربوبیت تامہ جو عدم سے وجود اور وجود سے کمال وجود بخشنے کو کہتے ہیں، جو عدم سے وجود اور وجود سے کمال وجود بخشنے کو کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ رب الاشیاء نہ ہوتا اور اپنی ذات میں ربوبیت تامہ نہ رکھتا اور صرف مثل ایک بڑھئی یا کاریگر کے ادھر ادھر سے لے کر گزارا کرتا تو اس کو قدرت تام ہرگز حاصل نہ ہوتی اور ہمیشہ اور ہر وقت کامیاب نہ ہو سکتا، بلکہ کبھی نہ کبھی ضرور ٹوٹ آ جاتی اور پیدا کرنے سے عاجز رہ جاتا۔ خلاصہ آیت کا یہ کہ جس شخص کا فعل ربوبیت تامہ سے نہ ہو، یعنی از خود پیدا کنندہ نہ ہو، اس کو قدرت تامہ بھی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کو قدرت تامہ حاصل ہے، کیونکہ قسم قسم کی پیدائش بنانا اور ایک بات دوسرے کے بلا تخلف ظہور میں لانا اور کام کو ہمیشہ برابر چلانا قدرت تامہ کی کامل نشانی ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالی کو ربوبیت تامہ حاصل ہے اور در حقیقت وہ رب الاشیاء ہے، نہ صرف بڑھئی اور معمار اشیاء کا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ دنیا کا ہمیشہ بلا حرج چلتا رہے، بلکہ دنیا اور اس کے کارخانے کا کبھی کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ جس کا فعل اختیار تام سے نہیں وہ ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر تعداد پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا۔ اور شکل اس قیاس کی جو آیت شریف میں درج ہے باقاعدہ منطقیہ اس طرح پر ہے کہ جس شخص کا فعل کسی وجود کے پیدا کرنے میں بطور قدرت تامہ ضروری ہو، اس کے لیے صفت ربوبیت تامہ کی یعنی عدم سے ہست کرنا بھی ضروری ہے، لیکن خدا کا فعل مخلوقات کے پیدا کرنے میں بطور قدرت تامہ ضروری ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لیے صفت ربوبیت تامہ کی بھی ضروری ہے۔ ثبوت صغرا کا، یعنی اس بات کا کہ جس سانے کے لیے قدرت تامہ ضروری ہے اس کے لیے صفت ربوبیت تامہ کی بھی ضروری ہے، اس طرح پر ہے کہ عقل اس بات کی ضرورت کو واجب ٹھہراتی ہے کہ جب کوئی ایسا سانے کہ جس کی نسبت ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کو اپنی کسی سند کے بنانے میں حرج واقع نہیں ہوتا، کسی چیز کا بنانا شروع کرے تو سب اسباب تکمیل سند کے اس کے پاس موجود ہونے چاہیے اور ہر وقت اور ہر تعداد تک میسر کرنا ان چیزوں کا جو وجود مصنوع کے لیے ضروری ہیں اس کے اختیار میں ہونا چاہیے، اور ایسا اختیار تام بجز اس صورت کے اور کسی صورت میں مکمل نہیں کہ سانے اس مصنوع کا اس کے اجزاء پیدا کرنے پر قادر ہو، کیونکہ ہر وقت اور ہر تعداد تک ان چیزوں کا میسر ہو جانا کہ جن کا موجود کرنا سانے کے اختیار تام میں نہیں عند العقل ممکن التخلف ہے، اور عدم تخلف پر کوئی برہان فلسفی قائم نہیں ہوتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو کوئی صاحب پیش کرے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ مفہوم اس عبارت کا کہ فلاں امر کا کرنا زید کے اختیار تام میں نہیں اس عبارت کے مفہوم سے مساوی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کام زید سے نہ ہو سکے، پس ثابت ہوا کہ سانے تام کا بجز اس کے ہرگز کام نہیں چل سکتا کہ جب تک اس کی قدرت بھی تام نہ ہو۔ اسی واسطے کوئی مخلوق اہل حرفہ میں سے اپنے حرفہ میں سانے تام ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ کل اہل سنائے کا دستور ہے کہ جب کوئی بار بار ان کی دکان پر جا کر ان کو دک کرے کہ فلاں چیز ابھی مجھے بنا دو تو آخر اس کے تقاضے سے تنگ آ کر اکثر بول اٹھتے ہیں کہ میاں میں کچھ خدا نہیں ہوں کہ صرف حکم سے کام کر دوں، فلاں فلاں چیز ملے گی تو پھر بنا دوں گا۔ غر سب جانتے ہیں کہ سانے تمام کے لیے قدرت تام اور ربوبیت شرط ہے، یہ بات نہیں کہ جب تک زید نہ مر لے بکر کے گھر لڑکا پیدا نہ ہو، یا جب تک خالد فوت نہ ہو ولید کے قالب میں جو ابھی پیٹ میں ہے جان نہ پڑ سکے۔ پس بھی ضرورت صغرہ ثابت ہوا، اور کبرہ شکل کا یعنی یہ کہ خدا مخلوقات کے پیدا کرنے میں بطور قدرت تامہ کے ضروری ہے، خود ثبوت صغرا سے ثابت ہوتا ہے، اور نیز ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالی میں قدرت ضروریہ تامہ نہ ہو تو پھر قدرت اس کی بعض اتفاقی امور کے حصول پر موقوف ہوگی، اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اتفاقی امور وقت پر خدا تعالی کو میسر نہ ہو سکیں کیونکہ وہ اتفاقی ہیں، ضروری نہیں۔ حالانکہ تعلق پکڑنا روح کا جنین کے جسم سے بر وقت تیاری جسم اس کے لازم و ملزوم ہے، پس ثابت ہوا کہ فعل خدا تعالی کا بطور قدرت تامہ کے ضروری ہے، اور نیز اس دلیل سے ضرورت قدرت تامہ کی خدا تعالی کے لیے واجب ٹھہرتی ہے کہ بموجب اصول متکررہ فلسفہ کے ہم کو اختیار ہے کہ یہ فرض کریں کہ مثلا ایک مدت تک تمام ارواح موجودہ ابدان متناسبہ اپنے سے متعلق ہیں، پس جب ہم نے یہ امر فرض کیا تو یہ فرض ہمارا اس دوسرے فرض کو بھی مستلزم ہوگا کہ اب تا انقضائے اس مدت کے ان جنینوں میں جو رحموں میں تیار ہوئے ہیں کوئی روح داخل نہیں ہوگا، حالانکہ جنینوں کا بغیر تعلق روح کے معطل پڑے رہنا ببداہت عقل باطل ہے، پس جو امر مستلزم باطل ہے وہ بھی باطل۔ پس ثبوت متقدمین سے یہ نتیجہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالی کے لیے صفت ربوبیت تامہ کی ضروری ہے، اور یہی مطلب تھا۔ دلیل ششم، قرآن مجید میں بمادہ قیاس مرکب قائم کی گئی ہے، اور قیاس مرکب کی یہ تعریف ہے کہ ایسے مقدمات سے مؤلف ہو کہ ان سے ایسا نتیجہ نکلے کہ اگرچہ وہ نتیجہ خود بذات ہی مطلب کو ثابت نہ کرتا ہو، لیکن مطلب بذریعہ اس کے اس طور سے ثابت ہو کہ اسی نتیجے کو کسی اور مقدمے کے ساتھ ملا کر ایک دوسرا قیاس بنایا جائے، پھر خواہ نتیجہ مطلوب اسی قیاس سے دوم کے ذریعے سے نکل آوے یا اور کسی قدر اسی طور سے قیاسات بنا کر مطلوب حاصل ہو، دونوں صورتوں میں اس قیاس کو قیاس مرکب کہتے ہیں۔ اور آیت شریف جو اس قیاس پر متضمن ہے یہ ہے،
دیکھو سورۃ البقرہ الجزء 3،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ البقرہ آیت 256۔ یعنی خدا اپنی ذات میں سب مخلوقات کے معبود ہونے کا ہمیشہ حق رکھتا ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس دلیل روشن سے کہ وہ زندہ ازلی ابدی ہے اور سب چیزوں کا وہی قیوم ہے، یعنی قیام اور بقا ہر چیز کا اسی کے بقا اور قیام سے ہے، اور وہی ہر چیز کو ہر دم تھامے ہوئے ہے، نہ اس پر اونگ تاری ہوتی ہے نہ نیند اسے پکڑتی ہے، یعنی حفاظت مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا، پس جبکہ ہر ایک چیز کی قائمی اسی سے ہے، پس ثابت ہے کہ ہر ایک مخلوقات آسمانوں کا اور مخلوقات زمین کا وہی خالق ہے اور وہی مالک، اور شکل اس قیاس کی جو آیت شریف میں وارد ہے باقاعدہ منطقیہ اس طرح پر ہے، جزء اول قیاس مرکب کی، صغرا، خدا کو بلا شرکت الغیر تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق کے ازلی ابدی ہے، کبرا، اور جس کو تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہوتا ہے، نتیجہ، خدا زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہے، جز ثانی قیاس مرکب کی کہ جس میں نتیجہ قیاس اول کا صغرا قیاس کا بنایا گیا ہے، صغرا، خداوند ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہے، کبرا، اور جو زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہو وہ تمام اشیاء کا خالق ہوتا ہے۔ نتیجہ، خدا تمام چیزوں کا خالق ہے۔ صغرہ، جز اول قیاس مرکب کا، یعنی یہ قضیہ کہ خدا کا بلا شرکت الغیر تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے، با اقرار فریق ثانی ثابت ہے۔ پس حاجت اقامت دلیل کی نہیں۔ اور کبری، جز اول قیاس مرکب کا، یعنی یہ قضیہ کہ جس کو تمام اشیاء کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو، وہ زندہ، ازلی ابدی اور تمام اشیاء کا قیوم ہوتا ہے، اس طرح پر ثابت ہے کہ اگر خدائے تعالی ازلی ابدی زندہ نہیں ہے، تو یہ فرض کرنا پڑا کہ کسی وقت پیدا ہوا یا آئندہ کسی وقت باقی نہیں رہے گا۔ دونوں صورتوں میں ازلی ابدی معبود ہونا اس کا باطل ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کا وجود ہی نہ رہا تو پھر عبادت اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت معدوم کی صحیح نہیں ہے، اور جب وہ بوجہ معدوم ہونے کے معبود ازلی ابدی نہ رہا تو اس سے یہ قضیہ کاذب ہوا کہ خدا کو معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے، حالانکہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ قضیہ صادق ہے۔ پس ماننا پڑا کہ جس کو تمام اشیاء کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو، وہ زندہ ازلی ابدی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا تمام چیزوں کا قیوم نہیں، یعنی حیات اور بقا دوسروں کی اس کی حیات اور بقا پر موقوف نہیں، تو اس صورت میں وجود اس کا بقائے مخلوقات کے واسطے کچھ شرط نہ ہوگا، بلکہ تاثیر اس کی بطور مؤثر بالکسر ہوگی، نہ بطور علت حقیقہ حافظ الاشیاء کے، کیونکہ مؤثر بالکسر اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود اور بقا اس کے متاثر کے بقا کے واسطے شرط نہ ہو۔ جیسے زید نے مثلا ایک پتھر چلایا اور اسی وقت پتھر چلاتے ہی مر گیا، تو بے شک اس پتھر کو جو ابھی اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، بعد موت زید کے بھی حرکت رہے گی۔ پس اسی طرح اگر بقول آریہ سماج والوں کے خدائے تعالی کو محض مؤثر بالکسر قرار دیا جائے، تو اس سے نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ اگر پرمیشر کی موت بھی فرض کریں تو بھی ارواح اور ذرات کا کچھ بھی حرج نہ ہو، کیونکہ بقول پنڈت دیانند صاحب کے کہ جس کو انہوں نے ستیارتھ پرکاش میں درج فرما کر توحید کا ستیہ ناس کیا ہے، اور نیز بقول پنڈت کھڑک صاحب کے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے تقلید پنڈت دیانند صاحب کی اختیار کی ہے، وید میں یہ لکھا ہے کہ سب ارواح اپنی بقا اور حیات میں بالکل پرمیشر سے بے غرض ہیں، اور جیسے بڑھئی کو چوکی سے اور کمہار کو گھڑے سے نسبت ہوتی ہے، وہی پرمیشر کو مخلوقات سے نسبت ہے۔ یعنی صرف جوڑنے جاڑنے سے ٹنڈا پرمیشر گرے کا چلاتا ہے اور قیوم چیزوں کا نہیں ہے، لیکن ہر ایک دانا جانتا ہے کہ ایسا ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ پرمیشر کا وجود بھی مثل کمہاروں اور نجاروں کے وجود کے بقائے اشیاء کے لیے کچھ شرط نہ ہو، بلکہ جیسے بعد موت کمہاروں اور بڑھیوں کے گھڑے اور چوکیاں اسی طرح بنے رہتے ہیں، اسی طرح بصورت فوت ہونے پرمیشر کے بھی اشیاء موجودہ میں کچھ خلل واقع نہ ہو سکے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ خیال پنڈت صاحب کا جو پرمیشر کو سانے ہونے میں کمہار اور بڑھائی سے مشابہت ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ کاش اگر وہ خدا کو قیوم اشیاء کا مانتے اور نجاروں سا نہ جانتے، تو ان کو یہ تو کہنا نہ پڑتا کہ پرمیشر کی موت فرض کرنے سے روحوں کا کچھ بھی نقصان نہیں، لیکن شاید وید میں یہی لکھا ہوگا، ورنہ میں کیوں کر کہوں کہ پنڈت صاحب کو قیومیت پروردگار میں جو اجلا بدیہیات ہے کچھ شک ہے۔ اور اگر پنڈت صاحب پرمیشر کو قیوم سب چیزوں کا مانتے ہیں، تو پھر اس کو کمہاروں اور معماروں سے نسبت دینا کس قسم کی بدیا ہے؟ اور وید میں اس پر دلیل کیا لکھی ہے؟ دیکھو، فرقان مجید میں صفت قیومی پروردگار کی کئی مقام میں ثابت کی ہے، جیسا کہ مقرر اس دوسری آیت میں بھی فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، سورت النور آیت نمبر 36،
یعنی خدا آسمان و زمین کا نور ہے۔
اسی سے طبقہ سفلی اور علوی میں حیات اور بقا کی روشنی ہے۔ بس اس ہماری تحقیق سے جز اول قیاس مرکب کی ثابت ہوئی، اور سورہ جز ثانی قیاس مرکب کا وہی ہے جو جز اول قیاس مرکب کا نتیجہ ہے، اور جز اول قیاس مرکب کی ابھی ثابت ہو چکی ہے، بس نتیجہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور کبرا جز ثانی کا، جو زندہ ازلی ابدی اور قیوم سب چیزوں کا ہو، وہ خالق ہوتا ہے۔ اس طرح پر ثابت ہے کہ قیوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا بقا اور حیات اور دوسری چیزوں کے بقا اور حیات اور ان کے کل ما یحتاج کے حصول کا شرط ہو، اور شرط کے یہ معنی ہے کہ اگر اس کا عدم فرض کیا جائے تو ساتھ ہی مشروط کا عدم فرض کرنا پڑے۔ جیسے کہیں کہ اگر خدائے تعالی کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو، بس یہ قول اگر خدائے تعالی کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو، بعین ہی اس قول کے مساوی ہے کہ خدائے تعالی کا وجود نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ خدائے تعالی کا وجود دوسری چیزوں کے وجود کا علت ہے، اور خالقیت کے بجز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ وجود خالق کا وجود مخلوق کے لیے علت ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا خالق ہے، اور یہی مطلب تھا۔ الراکم مرزا غلام احمد، رئیس قادیان۔